الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلق من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوضع فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلدة العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض. يقال: فركت المرأة زوجها، وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها، بفتحها أي أبغضها. والله أعلم. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن، أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. یہ اس کتاب ریاض الصالحین کا 34واں باب ہے، جس کا عنوان ہے باب الوصیت بالنساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی اور خیر وارے معاملے کا بیان. اس باب کا عنوان امام النووی نے الوصیت بالنساء باندھ کر ان احادیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں وصیت اور نصیحت کی ہے. سب سے پہلے انہوں نے قرآن پاک کی دو آیات کو اس باب کے بالکل شروع میں لکھا، اور اس کے بعد اس باب میں انہوں نے 8 احادیث کو بیان کیا، جن میں 2 متفق علیہ ہیں اور 3 حدیثیں صحیح مسلم سے لی گئی ہیں، اور 2 حدیثیں ترمذی کی ہیں اور 2 حدیثیں سنن ابو داود کی ہیں. جو آیت سب سے پہلے انہوں نے اپنے اس باب کے بالکل شروع میں نقل کی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے: وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور دوسری آیت جو انہوں نے یہاں نقل کی ہے وہ بھی اسی سورت کی آیت نمبر 129 ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی کوشش کے باوجود ایک سے زیادہ بیویوں میں مکمل اور صحیح عدل کو، انصاف کو قائم نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے باوجود جس آدمی کی ایک سے زیادہ بیوی ہو اس پہ واجب ہے کہ وہ اپنی ان بیویوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرے، اور اس طرح نہ کرے کہ ان میں جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہو اور جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کے حقوق تو وہ زیادہ اور صحیح طریقے پہ ادا کرے، اور باقی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے. فرمایا کہ لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، تم تو چاہتے ہو لیکن تم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ سب کے ساتھ معاملات اور حسن سلوک اور ہر قسم کے امر میں تم عدل کو قائم رکھ سکو، اس لیے کہ تم بہت کمزور ہو. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اس بات کی کوشش بھی نہ کرے. تو مرد کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں، 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں، تو سب کے ساتھ وہ برابر کا سلوک کرے گا.
اور یہ نہ ہو کہ فلا تمیلوا کل المیل، فرمایا کہ ایک ایسی ہو کہ تم پورے کے پورے اس کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو اس طریقے پہ چھوڑ دو، فتذروها کالمعلقہ، جیسے ایک چیز بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، نہ وہ زمین پہ ہوتی ہے اور نہ چھت کے ساتھ اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے بلکہ بیچ میں لٹکی رہتی ہے، اس طریقے پہ اپنی بیویوں میں سے کسی کو لٹکا کے نہ رکھو، یا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر اس کو علیحدہ کرنا ہے تو معروف طریقے سے اس کو الگ کر دو، اس لیے کہ نہ تم اس کو بیوی بنا کر اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہو اور نہ اس کو تم طلاق دینا چاہتے ہو، تو اب اس کی زندگی ایسی ہے گویا کہ یہ بیچ میں لٹک رہی ہے، برائے نام تو یہ بیوی اور عورت ہیں لیکن اس کا ایک حق بھی تم ادا نہیں کرتے، فرمایا کہ یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو گے، اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح، اور وتتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو گے، یعنی انسان اپنی کوشش پوری کرتا رہے، اس کے باوجود اگر کہیں کوئی کمی یا کمزوری رہ جاتی ہے اور یہ کام عمدن اس نے نہیں کیا بلکہ غیر شعوری طور پہ ہو گیا اس سے، یا اس چیز پہ وہ قدرت اور استطاعت نہیں رکھتا تھا، تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، اس بات کو انسان نہ بھولے کہ اللہ تعالی کا مقدس نام اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک نام اور ان کے احکامات کی بنا پہ کسی بھی مرد کا کسی بھی عورت کے ساتھ جو رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس کو نکاح کہا جاتا ہے، اور یہ نکاح اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قائم ہوتا ہے، جس کے بعد یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی نے اس رشتے کو خود قائم کیا اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشادات فرمائے، تو شریعت نے اس معاملے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ان دونوں میں سے کسی کو ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں نہ بتایا جائے یا کسی کو دوسرے پہ خامخواہ کی فضیلت دے دی جائے تاکہ وہ دوسرے فریق پہ ظلم کرتا رہے، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حکم تمہیں دیا ہے، جو نصیحتیں تم لوگوں کو کی ہیں، ان تمام نصیحتوں پر اگر شوہر بھی عمل کرتا رہے، بیوی بھی عمل کرتی رہے، تو یہ گھر سعادت دارین کا مرکز بن جاتا ہے، جب دونوں اللہ سے ڈرتے ہیں، شوہر بھی اللہ سے ڈرتا ہے بیوی پہ ظلم نہیں کرتا، بیوی بھی اللہ سے ڈرتی ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالی کی مدد ان دونوں کو شامل حال ہوتی ہے زندگی میں، اور دنیا میں بھی ان کی زندگی میں ان کے اعمال میں اللہ کی طرف سے برکت عطا کی جاتی ہے، اور اللہ تعالی کی رضا بھی ان کو ملتی ہے کہ شوہر بھی عدل اور انصاف کرنے والا ہے، اور عدل اور انصاف کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جب بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے اور شریعت کی تمام احکامات پہ عمل کرتی ہے، تو وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بیوی ایسی عورت جو شوہر کے حقوق صحیح طریقے پہ ادا کرتی رہے، اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو، یہ جنت میں جائے گی، تو جب اللہ کا نام بیچ میں آیا تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله، ساری نسل انسانی کو اس نے چلایا کہ اب تم دیکھتے ہو کہ انسانوں کی نسل کتنی کثیر تعداد میں پھیلی ہوئی ہے، واتقوا الله، اس اللہ سے ڈرتے رہو، الذی وہ تساءلون به، جس کے نام کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اللہ کے نام کی وجہ سے تمہاری رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، تمہارے تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور اس اللہ کے نام پر تم کچھ لیتے ہو کچھ دیتے ہو، معاملات کے کرتے ہو، تجارت و دنیا ہو یا نکاح اور طلاق اور دوسرے وراثت وغیرہ کے معاملات ہوں، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم ایک دوسرے کے لیے حلال بن جاتے ہو. یہ عورت جو اس اللہ کے نام اور اس کے حکم کے مطابق نکاح سے قبل تم پہ حرام تھی، لیکن اس اللہ کی مہربانی سے اس کے نام کے بعد یہ عورت تمہارے لیے حلال ہو کر تمہاری منکوحہ بن کر تمہاری بیوی بن گئی. اس اللہ سے ڈرو، اور جب تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو کوئی بات ہو تو کبھی نہ بھولو کہ جو شخص ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، ارشاد فرمایا کہ جو اہل تقویٰ ہیں ان کو اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گویا کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا. ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے تمہارے رشتے قائم ہوتے ہیں، اور اسی اللہ نے صلہ رحمی کا حکم بھی دیا ہے، رشتوں کا خیال کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس بات کو نہ بھولو کہ اللہ تم پہ رقیب ہے، ہر ایک حرکت کا اور ہر ایک قول اور عمل کا ایسا معاملہ رکھا ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اسی طریقے پہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اسی نکاح اور میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کو اور حکمت کو بیان کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے. فرمایا کہ تمہارا جب رشتہ اس سے قائم ہو جاتا ہے، وہ تمہاری بیوی بن جاتی ہے، تو تمہیں اس کے پاس جا کر سکون ملتا ہے. لتسکنوا الیہا، گھر جا کر اور اپنی بیوی کے پاس جا کر تمہیں سکون ملتا ہے. تو جب اللہ نے تم پہ اتنا انعام کیا اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ وجعل بینکم مودتا ورحما، تم دونوں کے بیچ میں مودت اور الفت اور محبت کو اللہ نے قائم کیا، یعنی وہ عورت جو نکاح سے پہلے بالکل اجنبی ہوتی ہے، ناآشنا ہوتی ہے، پرائی ہوتی ہے، نکاح کی برکت سے پل بھر میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں کا پرانا تعلق ہے، مودت ہے، الفت ہے، محبت ہے، باہم تعلق اور ربط ہے. یہ کس نے بنایا اور کس نے پیدا کیا اور کس نے قائم کیا؟ اللہ نے. وجعل بینکم مودہ، میاں بیوی کے درمیان مودت کو قائم رکھا، مروت کو، محبت کو، تعلق کو. ورحمہ، ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کے درگزر سے کام لیتے ہیں. شریعت نے ان حقوق کو قائم کیا تاکہ ان حقوق کا خیال رکھا جائے، حد سے تجاوز نہ کی جائے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ معاشرے کے اندر سکون قائم ہو اور انسانی معاشرے میں فساد نہ پھیلے، تخریب اور بگاڑ نہ پھیلے. اور تخریب اور فساد اور بگاڑ کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، گھروں کے اندر سکون قائم ہو جائے معاشرے میں سکون قائم ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر کا نظام درہم برہم ہو جائے پورے معاشرے کا نظام بگڑ جاتا ہے اور خراب و بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے شیطان سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی کو پیدا کرے. وہ حدیث آپ نے سنی جس کو ہم نے کئی دروس میں بیان کیا کہ ابلیس روزانہ عرش اپنا، ابلیس روزانہ سمندر کے اوپر اپنا عرش یعنی اپنا تخت لگاتا ہے، اپنا دربار قائم کرتا ہے. شام کے وقت دن بھر اس نے اپنے لشکر کو انسانوں کے گمراہ کرنے کے لیے چھوڑا ہوتا ہے، شام کو سارا لشکر جتنے شیطان ہیں یہ سارے آ کے ابلیس کو اپنی کارکردگی بتاتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے ایک انسان سے قتل کروایا, دوسرا کہتا ہے میں نے ایک انسان سے ظلم کروایا, تیسرا کہتا ہے میں نے ایک انسان سے زنا کروایا, چوتھا کہتا ہے میں نے ایک انسان سے فلاں برائی کروائی. سارے شیطان اپنے اپنے ان کارناموں کو بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ ایک کونے میں ایک لنگڑا اور معذور شیطان چھوٹا سا بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ منظر دیکھتا ہے. ابلیس اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں خاموش ہو, تم کیوں نہیں بولتے؟ تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا, اس لیے میں خاموش ہوں, اپنے ان ساتھیوں کی کارکردگی کو میں سن رہا ہوں. ابلیس جب پوچھتا ہے کہ تم نے آخر کیا کیا, تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اور کچھ تو نہیں بن سکا, میں ایک گھر میں داخل ہوا اور میں نے میاں بیوی کے درمیان ایسی لڑائی کروائی کہ وہ ناراض ہوئے, اتنے ناراض ہوئے, اتنے ناراض ہوئے, اتنے ناراض ہوئے کہ طلاق تک نوبت آ گئی اور طلاق ہو گئی. ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنے تخت سے اٹھ کے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ انت 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 انت, تو ہی ہے, تو ہی ہے, تو ہی ہے, تو ہی. قتل اور زنا اور چوری اور شراب سارے کبیرہ گناہوں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی کو پیدا کیا جائے. انسانوں میں اور بڑی بوڑھیوں میں, عورتوں میں, مردوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ابلیس کے ایجنٹ ہیں. ابلیس اس لنگڑے شیطان کو اپنے سینے سے لگا کر اس کو انعام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انت انت, تو ہی ہے, تو نے وہ کام کیا جو زنا اور قتل سے کہیں زیادہ مجھے پسند ہے. یعنی ابلیس کو یہ کام اتنا پسند ہے میاں بیوی کے درمیان ناراضگی. تو اگر بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ چل جائے اور شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ چل جائے اور دونوں اللہ سے ڈریں, واتقوا اللہ, اس اللہ سے ڈرو, بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم بھی اللہ سے ڈرو, اس اللہ سے ڈرو, بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم بھی اللہ سے ڈرو. اگر تم زیادہ خوبصورت ہو, تمہارا خاندان شوہر کے خاندان سے زیادہ اونچا ہے, تمہارے بھائی اور تمہارے والدین زیادہ مالدار ہیں اور شوہر کے بھائی اور اس کے گھر والے غریب ہیں یا کچھ اور چیز ہے, تو تمہیں تکبر میں مبتلا ہو کے اپنے شوہر کے حقوق کو پامال نہیں کرنا چاہیے, شوہر کے حقوق ادا کرتی رہو. اور اسی طریقے پہ شوہر پہ واجب ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرتا رہے. جب یہ دونوں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں, اور اس دوران کوئی کمزوری وغیرہ واقع ہو, ایک دوسرے سے درگزر سے کام لیتے ہیں, تیسرے کسی آدمی کو اپنے گھریلو معاملات میں مداخلت کا حق نہیں دیتے, خود ہی صلح صفائی کروا لیتے ہیں, خود ہی صلح صفائی کر لیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تم میں بہتر وہ ہے کہ جو رضامندی میں اور صلح و صفائی میں پہل کرے. اور ارشاد فرمایا کہ محمد ابن حنفیہ اور حسن ابن علی, ان کے درمیان ناراضگی ہوئی کسی بات پہ, ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک نے اپنے بڑے بھائی کو یہ لکھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو اور تم مجھ سے بڑے ہو, اور ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو صلح و صفائی میں پہل کرے. تم بڑے ہو اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم آ جاؤ میرے پاس اور مجھے راضی کر لو اور پہل کر لو. تو فرمایا کہ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو, تو اگر بیوی ناراض ہے کسی بات پہ, تو شوہر اس تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ چونکہ بیوی میری جوتی ہے اور جوتی کے نوک کے برابر ہے, اس لیے میں کیوں بیوی کو راضی کروں, بیوی کو خود مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. نہیں, بلکہ تم افضل ہو, لیکن فرمایا کہ بہتر وہ ہے کہ جو پہل کرے. تم افضل ہو تو تم پہ واجب ہے کہ تم پہل کرو, اس لیے کہ تم بہتر ہو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم بہتر رہو, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو صلح و صفائی میں پہل کرے. اس لیے چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ تم بڑے ہو تو تم پہ واجب ہے کہ تم آ کے مجھے راضی کرو. اور اسی طرح اگر شوہر ناراض ہے اور وہ بیوی کو راضی نہیں کرتا اور بیوی سے ناراض ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر سے جا کے معافی مانگ لے, خواہ غلطی شوہر ہی کی کیوں نہ ہو. آپ اللہ کے لیے انکساری کو اپنائیے, تواضع کو اپنائیے, اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام اونچا ہو جائے گا. ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. ان چیزوں کا اگر بیوی اور شوہر دونوں کو علم ہو تو یقیناً وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہیں. تو کچھ حقوق شوہر کے ہیں اور کچھ حقوق بیوی کے ہیں. ہم لوگوں میں جو بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً جب گھر میں کوئی بات ہوتی ہے جن میں میں بھی شامل ہوں تو ہم اپنی بیویوں سے فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور شوہر کو برتری حاصل ہے اور وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی جس سے اس کا شوہر ناراض ہو. اس قسم کی تمام وہ باتیں ہم اپنی بیویوں کو سناتے ہیں جن میں صرف ہماری بھی فضیلت ہے. کبھی غلطی سے بھی ہم اپنی بیوی کو ایک حدیث بھی ایسی نہیں سناتے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں شوہر پر. اور یہ بیویوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کو اس کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے. اس لیے ہم آغاز کرتے ہیں بیوی کے حقوق سے. ایک تو یہ کہ ہماری بہنیں جو درس میں آتی ہیں اور جن تک یہ آواز پہنچتی ہے وہ بھی خوش ہو جائیں گی کہ چلو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی کو ہمارا خیال آیا اور بجائے اس کے کہ پہلے نمبر پہ مردوں کے حقوق بیان کیے جاتے ان کے حقوق کو پیچھے رکھا گیا اور پہلے بیویوں اور عورتوں کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلا حق ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, پہلا حق بیوی کا اور گھر والوں کا یہ ہے کہ شوہر ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا رہے. پہلا حق بیوی کا یہ ہے کہ بیوی کو شوہر گناہ سے باز رکھنے کی کوشش کرے اور اس کو دینداری سکھائے, اچھی باتیں سکھائے. اگر بیوی کسی کبیرہ گناہ میں یا کسی بری عادت میں مبتلا ہے اس کو سمجھائے کہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے, اگر تم یہ گناہ ترک نہیں کرو گی اور اس پہ اصرار کرو گی تو یہ تو بہت بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے. پہلا حق بیوی کا یہ ہے کہ اس کی صحیح تربیت کی جائے اور اس کی اصلاح کی برابر کوشش کی جاتی رہے. او انفسکم و اہلیکم, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جہاں ہم بیویوں کے دوسرے حقوق کا خیال کرتے ہیں سب سے اہم حق یہ ہے کہ ہم ان کو گناہوں سے دور رکھیں, گناہوں کے ماحول سے دور رکھیں, بری فیملیوں اور غلط قسم کی فیملیوں اور عورتوں کے ساتھ تعلقات نہ قائم کرنے دیں, ان عورتوں اور ان لوگوں سے اپنی بیوی کو, ان رشتہ داروں سے اپنی بیوی بچوں کو دور رکھیں جو شرک و بدعت اور کبیرہ گناہوں اور دوسری اخلاقی برائیوں اور بے پردگی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں. دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی کا جو حق پہ مہر ہے وہ فوراً ادا کیا جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اپنی خوشی سے جو چیز تم نے طے کی ہے بیوی کو فوراً دے دو. اور بیوی کا مہر یہ نہ اس کا بھائی لے سکتا ہے, نہ اس کے والدین لے سکتے ہیں, نہ اس کا شوہر لے سکتا ہے اور نہ معاف کروایا جا سکتا ہے, الا یہ کہ وہ اپنی مرضی اپنی خوشی سے خود اپنے اس حق کو معاف کرے. اور یہ فوراً نکاح کے ساتھ ہی ادا کر دیا جائے, یہ بیوی کا حق ہے. اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ حقوق ہیں کہ جن حقوق کو اگر ادا کیا جائے تو گھروں میں سکون اور برکت کی فضا اللہ تعالی کی مہربانی سے قائم رہتی ہے. اب یہاں پر جو حقوق بیان ہوئے ہیں, امام النووی نے اس باب کے بالکل شروع میں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کو یہاں لا کر اس پہلے اہم حق کو بیان کیا جس کا تعلق عدل اور انصاف سے ہے. فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, یعنی کسی معاملے میں کمی